الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم سورہ اعراف کی آیت 30 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ اس پروردگار نے جو تمہارا خالق ہے تمہارا معبود ہے زمین و آسمان کا بادشاہ ہے تمہیں ہدایت عطا فرمائی اس ہدایت کے پیرو بن کر رہو اور شیطان کی رفاقت اختیار نہ کرو اس میں خاص طور پر اس بے حیائی کا ذکر کیا تھا جو اللہ کی ایک غیر معمولی عبادت میں لوگوں نے اختیار کر لی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ تم اللہ پر افترا کر کے اللہ پر جھوٹ باندھ کے ایسی باتیں کہتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے اس کے بعد وضاحت کی تھی کہ اللہ کا دین سراسر راستی ہے اور اس نے سب کو یہی حکم دیا ہے کہ ہر مسجد کے پاس اپنا رخ اسی کی طرف کرو یعنی اللہ کی بارگاہ میں آؤ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے آؤ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آؤ تو تمہارا رخ اسی پروردگار کی طرف ہونا چاہیے اور تنہا اسی کی طرف ہونا چاہیے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد کے بعد میں نے بتایا تھا کہ إِلَى اللَّهِ وَحْدَى یا اس کے ہم معنی الفاظ حذف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی تنہا اس کا حقدار ہے وہی تنہا اس کا سزاوار ہے کہ اس کی طرف رخ کیا جائے اور اس بات کی تاکید کر دی تھی کہ اصل دین توحیدی ہے اور توحید کو تمہاری عبادات میں تمہارے معاملات میں ہمیشہ بنیادی حیثیت حاصل رہنی چاہیے اور پھر بڑی بلاغت کے ساتھ آخرت کی طرف بھی اشارہ کیا اور اس کی ایک نہایت واضح دلیل بیان کر دی تھی اس پر استاذ امام کا یہ اقتباس ہم پڑھ چکے کہ قرآن کی اس بلاغت کے قربان جائیے کہ کل دو لفظ ہیں اور دو لفظوں میں اس نے آخرت اور توحید دونوں کا تعلق بھی واضح کر دیا اور آخرت کی ایک نہایت واضح دلیل بھی بیان فرما دی یعنی آخرت کی جو نہایت واضح بالکل ایک بدیہی دلیل ہے وہ یہ کہ اس کائنات کے پروردگار نے تمہیں وجود بخشا ہے اس میں تو کسی کو بھی شبہ نہیں یعنی میں وجود میں آیا ہوں یہ عالم وجود میں آیا ہے یہ مادی کائنات وجود میں آئی ہے یہ کوئی غیر معمولی چیز ہے ہر اندازہ آدمی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس میں پروردگار نے کیا کیا کرشمے دکھائے ہیں کیا کیا شانیں دکھائی ہیں اس میں کتنی عظمت ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان نظر انداز کر دے یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو فرمایا کہ جس نے یہ سب کیا ہے جس نے یہ مادی کائنات وجود پذیر کر دی ہے جس نے اس میں حیات پیدا کر دی ہے جس نے تمہیں شعور دیا ہے جس نے یہ سب کرشمے دکھائے ہیں جس کی یہ آیات شب و روز اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایک دن تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرے تو یہ جو چیز تھی اس پہ گویا دونوں پہلو موجود تھے توحید کی توثیق کی اسے مزید موثق کیا اس کی تاکید کی اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کر دی کہ اگر اس کائنات کا پروردگار ہے تو پھر اس سے ملاقات ہونی ہے اور وہ ملاقات آخرت ہی میں ہوگی علم عقل سب اسی کا تقاضا کرتے ہیں اور اس میں استباد کیا ہے مشکل کیا ہے پریشانی کس چیز کی ہے یعنی تم پیدا ہوئے کائنات وجود میں آئی اتنا بڑا کارخانہ وجود میں آیا اس کے بارے میں تمہیں ادنا تردد نہیں ہوتا تو تمہارے پروردگار نے پیغمبروں کی وساطت سے بتایا کہ میں نے اگر اس کو وجود بخشا ہے تو میں ایک مرتبہ پھر اسے نئی صورت دے دوں گا تو اس میں کیا چیز ہے کہ جس کے بارے میں بحث کی جائے یہاں تک بحث پہنچ گئی اور پھر فرمایا کہ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. یہ یاد ہوگا کہ ہم نے پیچھے جو پیراگراف تھا اس کا ربط قائم کیا تھا کہ شیاطین کی جس رفاقت کا پیچھے ذکر ہوا ہے وہ اس آیت میں تھا کہ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. تو اس کے بعد ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہاں گویا یہ چیز مقدر ہے کہ یہ اسی رفاقت کا نتیجہ ہے اے پیغمبر کے تمہاری قوم کے یہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو بات فرمائی تھی کہ شیاطین ان کے رفیق بن گئے ہیں اسی پر بات کو آگے بڑھایا تھا. اب یہ دیکھیے کہ جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو اس کو واضح کر دیا, یعنی ربط کا یہ پہلو یہاں خود واضح کر دیا. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ, ایک گروہ کو اس نے کس نے پروردگار نے ہدایت بخشی, وہ ان سب باتوں کو مانتا ہے. یعنی یہ جو حقائق پیچھے بیان ہوئے کہ اس کائنات کا تنہا مالک, اس کائنات کا تنہا بادشاہ, اس کائنات کا تنہا معبود وہ ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے, اسی کو ہونا چاہیے. اور اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اگر وہ پہلی مرتبہ یہ سب کچھ وجود میں لے آیا ہے تو اس کو دہرا دے, اس کو نئی صورت دے دے, اس کو ختم کر کے ایک نئی دنیا بنا دے. یہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. یہ حقائق اتنے واضح ہیں, اتنے بدیہی ہیں کہ ان کو ماننے میں کسی آدمی کو تردد نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا ایک گروہ کو اس نے ہدایت بخشی, وہ ان سب باتوں کو مانتا ہے. یعنی یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو راست فکری عطا فرمائے, سیدھی طرح سوچنے کی ہدایت عطا فرمائے. یعنی یہ بات کہ یہ کائنات ہے, میں ہوں, میرا وجود ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اس کو اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ کسی خالق کے بغیر ہو سکتا ہے, یہ نری صفاحت ہے. قرآن مجید نے استجاب کے انداز میں پوچھا ہے کہ ہم خلقو من غیر شئن, یعنی واقعی تم یعنی یہ سمجھتے ہو کہ تم کسی کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہو, یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے؟ تو اگر اس کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے تو اس کے لیے دہرانا بھی کچھ مشکل نہیں. اس طرح گویا یہ بنیادی مقدمات ہیں جن کو انسان اگر راست فکری کا طریقہ اختیار کرے تو سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی. چنانچہ فرمایا ایک گروہ کو اس نے ہدایت بخشی, وہ ان سب باتوں کو مانتا ہے, اور ایک گروہ پر گمراہی مسلط ہو گئی. وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ, یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے. یعنی جب انسان اپنے باطن میں ہٹ دھرمی اختیار کر لیتا ہے, جب بنیادی حقائق کو جھٹلانا شروع کر دیتا ہے, جب کسی چیز کا نتیجہ دیکھ کر بھلک جاتا ہے کہ مان لیا تو پھر مجھے یہ ذمہ داریاں قبول کرنی پڑیں گی, جب تعصبات میں مبتلا ہو جاتا ہے, جب انانیت آڑے آ جاتی ہے, تو اس طرح کے سب موقعوں کے اوپر پھر اس کے لازمی نتیجے کے طور پر گمراہی ہی کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سیدھا کر دیتا ہے. یعنی پھر گویا گمراہی اس پر مسلط ہو کے رہتی ہے, شیاطین اس پر مسلط ہو کے رہتے ہیں. اور ایک گروہ پر گمراہی مسلط ہو گئی, فریقاً حق علیہم الضلالہ. اس تعبیر کو کھولتے چلے جائیے, یعنی انسان نے جب ضلالت کو پسند کر لیا, گمراہی کو اپنے لیے موضوع سمجھا, جب اس کے لیے تمام منفی اسباب پیدا کر لیے, تو اب گویا وہ اس کا مستحق ہو گیا کہ اس کو ضلالت ہی کے سپرد کر دیا جائے, اس کو گمراہی ہی کے سپرد کر دیا جائے. تو یہ تعبیر جو ہے حق علیہم الضلالہ, یہ اس پورے مقدمے کو بیان کرتی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ کیوں ہوا, اِنَّا مُتَّخَذُ الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا. تو گویا پیچھے جو ربط کلام تھا اس کو واضح کر دیا. اور وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا اور سمجھتے ہیں کہ راہ ہدایت پر. یہ ہے وہ سب سے بڑی بات جس کی طرف قرآن مجید توجہ دلاتا ہے, کہ انسان بعض اوقات جو کچھ بدعتیں ایجاد کرتا ہے, جو گمراہیاں اختیار کرتا ہے, جن چیزوں کو اپنے تکبر, اپنے انانیت کی وجہ سے اپنے اوپر مسلط کر بیٹھتا ہے, ان کی حقیقت سے بھی اپنے آپ کو بے خبر کر لیتا ہے, اور یہ خیال کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ راہ ہدایت پر ہے, وہ تو صحیح راستے پر ہے, اس سے بہتر رائے کون قائم کرے گا. وہ تو اپنی رائے کو علم و عقل کا نتیجہ سمجھتا ہے, اور یہ خیال کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے تو انسان غفلت کو شعار بنا لے، تعصبات کا اسیر ہو کر رہ جائے، جذباتی طریقوں سے آرا قائم کرے، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک وقت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد گمراہی مسلط ہو جاتی ہے، پھر شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو حقہ علیہم الضلالہ کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ نہیں کہا، یہ تعبیر نہیں اختیار کی کہ انہوں نے گمراہی اختیار کر لی، نہیں، گمراہی ان پر مسلط ہو گئی اور گمراہی کو حق مل گیا کہ وہ ان پر مسلط ہو جائے، حقہ علیہم الضلالہ، اب گمراہی ہی مسلط ہونی چاہیے۔ اب علم کا، عقل کا، خدا کے قانون کا، اس کی سنت کا نتیجہ یہی ہے کہ گمراہی ہی کہ وہ مستحق ہوں۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے معاملے میں راست روی سے اعراض کرتا ہے، یعنی سیدھا استدلال ہے، کوئی اینچ پینچ نہیں ہے، میرا وجود اور یہ کائنات یہ معروضی حقائق ہے، میں ان کو دیکھتا ہوں، یہ میرے حواس کے دائرے کی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں مجھے کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، ان میں جو کرشمہ سازی ہے، ان میں جو معنویت ہے، ان میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت کی نشانیاں رکھی ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ یہ سب کچھ کسی خالق کے بغیر، کسی علیم و حکیم ہستی کے بغیر متصور نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو مان لیا تو اس کے لازمی نتائج ہیں، اللہ سے ملاقات ہونی چاہیے، ایک باشعور مخلوق کو اسے بلانا چاہیے، خیر و شر کا شعور اس نے دیا ہے تو اسے نتیجہ خیز ہونا چاہیے۔ اگر یہ سب ہونا چاہیے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہوگا، تو ماننے میں کیا معنی ہے؟ اچھا، کیا یہ معنی ہے کہ یہ بڑی مشکل بات ہے، تو جس نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا اس کے لیے دوبارہ کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ تو قرآن مجید کی بساط استدلال بہت سادہ ہے، یعنی وہ حقائق کو کسی پیچیدگی میں نہیں ڈالتا، سیدھی صاف چیزیں ہیں جن کو نمایاں کرتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سیدھے صاف راستے کو اختیار نہیں کرتا اور اپنے آپ کو کج پیچ میں ڈال دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی راستے پر ڈال دیتے ہیں، اور یہ چیز کیا ہے؟ یہ حقہ علیہم الضلالہ ہے۔ یہ بات بیان کر دی اور پھر توجہ بھی دلا دی کہ انسان کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جو آراء اس نے قائم کی ہیں، جو نقطہ ہے نظر اس نے اختیار کیے ہیں، جس ضلالت میں وہ پڑ گیا ہے، یہ گمان کرتا رہے کہ میں تو بہت رائے ہدایت پر ہوں، یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ اس پر ایک نوٹ ہے جس میں نظم کو واضح کیا گیا ہے، میں نے لکھا ہے، اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ انا جالنا شیاطین اولیاء سے اوپر کا مضمون کس طرح پیدا ہوا تھا، یعنی اوپر کے مضمون میں ہم نے جو پیچھے کی آیت سے اس کا ربط قائم کیا تھا، وہ اس آیت نے یہاں آ کے بتا دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ربط تھا، یعنی وہ شیاطین کے ساتھ تعلق ہی کا نتیجہ تھا جس کو بیان کیا گیا، اور یہاں پر آ کر وہ تعلق واضح کر دیا، انا متخذ الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ راہ ہدایت پر ہیں۔ تو یہی بات پیچھے کہی گئی تھی نا، ربط کے جملے کو نکالتے ہوئے، کہ یہ اسی رفاقت کا نتیجہ ہے کہ اس طرح کی بے حیائی کی چیزوں کو اللہ کا دین سمجھتے ہیں، یعنی طواف جیسی عبادت میں انہوں نے یہ چیز داخل کر دی کہ کپڑے اتار کر کرنا چاہیے۔ تو اللہ شیاطین کو انہی کا رفیق بناتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر خود شیاطین کی رفاقت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اوپر کا مضمون کس طرح پیدا ہوا تھا، اور یہ بھی کہ اللہ شیاطین کو انہی کا رفیق بناتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر خود شیاطین کی رفاقت اختیار کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو شیاطین کے حوالے نہیں کرتا، نہ کسی فرد کو نہ کسی گروہ کو، یہ لوگ ہیں کہ جو شیاطین کی رفاقت اختیار کرتے ہیں جانتے بوجھتے، پھر اس کے بعد ان پر گمراہی مسلط ہوتی ہے۔ یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد، قرآن مجید کا جو عام طریقہ ہے، یعنی پہلے ان کی گمراہی کو بیان کیا، اس گمراہی کا باعث کیا چیز بنی ہے اس کو واضح کیا، یہ بتایا کہ جب انسان توحید کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، آخرت کے بارے میں غلط فہمیوں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح کی چیزیں پھر اس کے عقائد میں دراتی ہیں، اس کے عمل کو ایسی چیزیں پھر آلودہ کرتی ہیں۔ رائے ہدایت پر رہنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ انسان بھٹکتا ہے، شیاطین کے حوالے ہوتا ہے، تو وہ کیا چیز ہے کہ جو اسے یہاں تک پہنچا دیتی ہے؟ اس پر تنبہ فرمانے کے بعد اب یہ کہا کہ آدم کے بیٹو یا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آؤ. یعنی جو بات پیچھے کہی گئی تھی اب اس کی تردید کی. زینت یہاں لباس کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی لباس پہن کے آؤ، اچھا لباس پہن کے آؤ، اہتمام کے ساتھ آؤ. اللہ تعالیٰ کے دین میں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں آنے کے لیے ہرگز یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کپڑے ہیں ان کو اتار کر آؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک بڑی غیر معمولی چیز جو ان لوگوں نے اختیار کر لی تھی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال مذہبی استدلال سے ایسی ایسی چیزیں بعض اوقات داخل ہو جاتی ہیں. اس کی تردید کی اور یہ بتایا کہ یہ محض شیاطین کی رفاقت کا نتیجہ ہے کہ ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ پر افترا نہ کرو، اللہ پر جھوٹ مت باندھو، اور یہ ہدایت فرمائی. اب گویا مخاطب کر لیا براہ راست، اور اسی طرح مخاطب کیا ہے جیسے پیچھے سے خطاب کا ایک اسلوب چلا آ رہا ہے، یعنی عموم میں یا بنی آدم، مخاطبین وہی ہیں قریشی، لیکن اسلوب یہ ہے تاکہ اس کا جو عمومی پہلو ہے وہ سب پر واضح رہے. یا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد، آدم کے بیٹو ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آؤ. اس پر میں نے لکھا ہے یعنی مسجد خدا کے کسی پیغمبر نے بنائی ہو یا عام انسانوں نے. یہ کیوں لکھنے کی ضرورت پیش آئی؟ یہ وہ مسجد جس کا ذکر پیچھے تھا، جس میں وہ بدعت ایجاد کی گئی تھی، وہ اللہ کے ایک پیغمبر کی بنائی ہوئی مسجد ہے. تین مسجدوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبروں کی بنائی ہوئی ہیں. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی، اسی طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور سیدنا سلیمان و داؤد علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا. یعنی مسجد خدا کے کسی پیغمبر کی بنائی ہو یا عام انسانوں نے، اس میں اپنا لباس پہن کر آؤ. لباس میں سادگی اور درویشی احرام کے آداب میں سے ہے، اور جتنی مطلوب ہے حج و عمرہ میں اختیار کر لی گئی. یعنی یہ بات کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں تو سادگی کے ساتھ آئیے، عاجزی کے ساتھ آئیے، یعنی اس میں کوئی تکبر کا انداز نہیں ہونا چاہیے. وہ جتنی مطلوب ہے سادگی اور درویشی، جتنی اللہ کے دین میں مطلوب ہے، وہ احرام کے آداب میں داخل کر کے ملحوظ رکھی گئی ہے. بس وہاں ہو گئی، کافی ہے. لباس میں سادگی اور درویشی احرام کے آداب میں سے ہے، اور جتنی مطلوب ہے حج و عمرہ میں اختیار کر لی گئی ہے. خدا کے دین میں اس کے سوا ہر موقع کے لیے یہی حکم ہے کہ معمول میں جو لباس پہنتے ہو اسے پہن کر عبادت کریے. یعنی نہ تو اس طرح کا کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کوئی لباس فاخرہ پہن کر جانا ہے، بس جو لباس آپ معمول میں پہنتے ہیں، جو اچھا لباس ہے جس کو پہن کر آپ باہر جاتے ہیں، وہ لباس پہنیے اور مسجد میں آئیے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسجد کے بارے میں، نماز کے بارے میں واضح کر دی. ایسی کوئی مسجد نہیں ہے جس کی حاضری کے لیے یہ شرط ہو کہ لوگ کپڑے اتار کر حاضر ہوں، نہ انسانوں کی بنائی ہوئی نہ کسی پیغمبر کی بنائی ہوئی. یہ اس کی تردید کا جملہ ہے اصل میں، خضو زینتکم عند کل مسجد، یعنی ہر مسجد میں. آدم کے بیٹو ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آؤ. وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ پیو مگر حد سے آگے نہ بڑھو. یعنی جب اب یہ دیکھیے، یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے. ایک بات جو ایک خاص سیاق میں تھی وہ آ گئی، تو اب اس کو اصول کی طرف بڑھانا شروع کر دیا. جب یہ کہا کہ زینت کے ساتھ آؤ، ایک افراط پیدا ہوئی تھی، کپڑے ہی اتار دو. ایک یہ ہے کہ آپ یہاں پر کوئی غیر معمولی اہتمام کرنا شروع کر دیں. تو فرمایا نہیں، ہر جگہ سادگی، ہر جگہ اعتدال، یہی اللہ کو مطلوب ہے. اور کھاؤ پیو مگر حد سے آگے نہ بڑھو، نہ ادھر بڑھو نہ ادھر بڑھو. آپ دیکھیں دونوں طرح کے معاملات ہیں. بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ دسترخوان پر جب تک 100 کھانے نہ ہوں اس وقت تک اطمینان نہیں ہوگا. اچھا، اسی طرح لباس، اسی طرح اور چیزیں، ان میں افراط ہی افراط ہوتی ہے. دوسری جانب کیا ہے کہ نہیں، کھانا کیا ہے، یہ تو دو ماشے خوراک کافی ہے. یعنی دو ماشے بھی کیا، اس میں ذائقہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ افراط تفریط کھانے میں، پینے میں، رہن سہن میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، عبادت میں، ہر جگہ انسان اختیار کر لیتا ہے. تو اس لیے ارشاد فرمایا، اور کھاؤ پیو. کھاؤ پیو تعبیر ہے قرآن مجید میں، یعنی زندگی بسر کرو، زندگی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. ہم بھی بولتے ہیں اس معنی میں، ولا تصرفو مگر حد سے نہ بڑھو. تو اس پر اسی وجہ سے میں نے اسی تعمیم کو کھولا ہے. مطلب یہ ہے کہ پہننا ہو یا کھانا پینا, ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع نہیں. یہاں سے تمہید اٹھائی جا رہی ہے, بہت بڑا مضمون آگے آنے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ پہننا ہو یا کھانا پینا, ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے. خدا کی شریعت میں ممنوع صرف اسراف ہے, اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے. یعنی یہ جڑ کاٹ دی ہے یہ لفظ کہہ کے, کھاؤ پیو ملا تصرفو, کھاؤ پیو یعنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں استعمال کرو. آپ اس کو سادہ تعبیر میں تبدیل کر لیجئے, جو دنیا میں نعمتیں دی ہیں, کھانے کے لیے دی ہیں, پینے کے لیے دی ہیں, پہننے کے لیے دی ہیں, زندگی گزارنے کے لیے دی ہیں, استعمال کرو, اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. بس ایک بات یاد رکھو, ولا تصرفو انہ لا یحب المصرفین, کھاؤ پیو مگر حد سے آگے نہ بڑھو, اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ پہننا ہو یا کھانا پینا, ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے. خدا کی شریعت میں ممنوع صرف اسراف ہے, اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے. اسراف کیا ہے؟ حد سے آگے بڑھ کر کھانا پینا خرچ کرنا, زندگی کی سہولتوں سے فائدہ اٹھانے میں تمام حدود کو لانگ جانا. استاذ امام لکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہے, یعنی اللہ انصاف پر قائم ہے. یہ اللہ کی بڑی صفات میں سے ہے. اس وجہ سے وہ مقسطین یعنی عدل و اعتدال پر قائم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو مزاج ہے, وہ چونکہ خود قائم بالقسط ہے, تو وہ اپنی مخلوقات سے بھی یہی پسند کرتا ہے کہ لوگ عدل پر اور اعتدال پر قائم رہیں. اگر آپ غور کریں تو عدل جس طریقے سے معاملات میں توازن قائم کرتا ہے, اسی طرح اعتدال ہمارے زندگی کے معمولات میں توازن قائم کرتا ہے. اور یہ توازن ہے جو حسن کا منبع ہے. آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ صرف توازن ہے جو جب قائم ہو جاتا ہے تو ہر طرف حسن کی نمود ہوتی ہے. یعنی عدل و اعتدال پر قائم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. مصرفین, اب اس کے مقابل میں کیا ہے؟ مقسطین کون ہیں؟ عدل اور اعتدال پر قائم رہنے والے. اس کے مقابل میں مصرفین یعنی عدل و اعتدال سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ بے اعتدالی افراد کی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے, آگے بڑھ جانا, تفرید کی نوعیت کی بھی, بالکل پیچھے ہٹ جانا, یعنی دونوں طرح کی ہو سکتی ہے. اور یہ دونوں ہی باتیں خدا کی پسند کے خلاف ہیں. نہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ آدمی کھانے پینے پہننے ہی کو مقصود بنا لے اور رات دن اسی کی سرگرمیوں میں مشغول رہے. یعنی زندگی ہے ہی یہی کہ کھانا ہے پینا ہے, اس کے سوا زندگی کا کوئی مقصد نہیں. زندگی کی سارے مسائی اسی کے گرد گھومتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افراد پیدا ہو گئی, رات دن اسی کی سرگرمیوں میں مشغول رہے. اور نہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ ان چیزوں کو راہبوں اور جوگیوں کی طرح تیاگ دے, چھوڑ دے. تبذیر اور تفریط دونوں ہی شیطان کی نکالی ہوئی راہیں ہیں. آپ حدود سے آگے بڑھیں تو یہ بھی شیطان کی نکالی ہوئی راہ ہے. اور آپ راہب بن جائیں, دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دیں, ان کو تیاگ کر بیٹھ جائیں, تو یہ بھی شیطان کی نکالی ہوئی راہ ہے. خدا زندگی کے ہر پہلو میں عدل و اعتدال کو پسند فرماتا ہے. یہ بات ہے جو اس مختصر جملے میں قرآن نے بیان کی ہے. وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, کھاؤ پیو, یعنی جو اللہ کی نعمتیں ہیں فائدہ اٹھاؤ ان سے, لیکن حد سے آگے نہ بڑھو, اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پسند نہیں کرتا, یہ معمولی الفاظ نہیں ہیں. چنانچہ میں نے لکھا ہے یہ الفاظ معمولی نہیں ہیں, اس لیے خدا جس کو پسند نہیں کرتا لازماً اسے مبغوض رکھتا ہے. یعنی یہ بات جب قرآن میں آتی ہے کہ اللہ فلاں چیز کو پسند نہیں کرتا, تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں مستحبات کا بیان نہیں ہو رہا ہوتا یا مکروہات کا. یہ بڑا سخت جملہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سخت ناپسند کرتا ہے, اللہ اس چیز کو ٹھیک نہیں سمجھتا, اس سے اعراض کرو. چنانچہ بتایا نا کہ اللہ کسی اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتا, تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. تو یہ تعبیر بہت سی جگہوں کے اوپر اختیار کی گئی ہے, تو اس لیے ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. خدا جس کو پسند نہیں کرتا لازماً اسے مبغوض رکھتا ہے, سخت ناپسند کرتا ہے, وہ اللہ کے ہاں اس کے غصے کا باعث بن سکتی ہے وہ چیز. تو اس لیے یہ فرمایا کہ انہ لا یحب المسرفین, اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حد سے آپ ادھر آگے بڑھیں یا ادھر آگے بڑھیں, یعنی افراط میں آگے بڑھ جائیں یا تفریط میں آگے بڑھ جائیں, دونوں صورتوں میں اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. اب یہ دیکھیے کہ وہ جو مضمون چھپا ہوا ہے نا اندر, یعنی یہاں سے بات اٹھائی تھی کہ ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آؤ, زندگی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ, حد سے آگے نہ بڑھو, اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ جو بڑے دھیمے انداز میں ایک تمہید اٹھائی جا رہی تھی, اب اس کے بعد وہ اپنے عروج پر پہنچ گئی. کل من حرم زینت اللہ التی اخراج العباد و طیبات من الرزق, ان سے پوچھو اے پیغمبر, اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی, اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے ممنوع ٹھہرایا. یعنی اب گویا اللہ تعالیٰ نے جو رحبانی مذاہب ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں اس دنیا میں, اس لیے کہ انسان جس وقت ایک فلسفہ بنا کے خود دین کے حقائق دریافت کرتا ہے, تو ہم نے یہ دیکھا ہے پوری انسانی تاریخ میں کہ اس کا لازمی نتیجہ رحمانیت کی صورت میں سامنے آتا ہے. یعنی ایک نوعیت کی تفریط پیدا ہوتی ہے. چنانچہ ہمارے ہاں جو صوفیانہ مذاہب ہیں یا رحمانی مذاہب جن کو کہنا چاہیے, ان سب مذاہب میں بنیادی مقدمہ یہی ہوتا ہے کہ یہ مادہ ظلمت ہے. اگر آپ اس مادی زندگی کی طرف رجحان رکھیں گے تو یہ گویا سفلی چیزوں کی طرف رجحان اختیار کرنا ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اصل حقیقت سے بیگانہ ہو جائیں گے, آپ کے لیے صعود کی گنجائش ختم ہو جائے گی, آپ اوپر نہیں اٹھ سکیں گے. اس لیے مادی آلائشوں کو دور کریں. اب ہمارا جسم ایک مادی جسم ہے, اس کے تقاضے مادی ہیں, اس میں پیدا ہونے والے جذبات اور خواہشات بہت زیادہ مادی زندگی سے متعلق ہیں, تو یہ تمام چیزیں جتنی ہیں پھر وہ ہدف بن جاتی ہیں. ان میں سے ایک ایک چیز کو چھوڑنے کی تعلیم دی جاتی ہے, اور عام لوگوں کو اگر رعایت ملتی ہے تو اس اصول پر نہیں ملتی کہ وہ ایک صحیح زندگی بسر کر رہے ہیں, اس اصول پر ملتی ہے کہ اصل میں تو رحبانیت اور جوگ اختیار کرنا چاہیے, اصل میں تو مادے کا یہ لباس اتار پھینکنا چاہیے. اصل زندگی یہی ہے, آئیڈیل یہی ہے, مثالی یہی ہے. اگر سعود چاہتے ہو تو یہ مادہ یہ تمہارے لیے قابل نفرت چیز بن جانی چاہیے. یہ جسم اور یہ جسم اور اس کے تقاضے, یہ سب چیزیں ہیں جن پر تمہیں قابو پانا ہے. یہ نفس کشی اگر نہیں کرو گے تو اس مادے ہی میں گڑ کے رہ جاؤ گے. مادہ سراسر ظلمت ہے, اس لیے اسے اوپر اٹھو. تعلیم یہ دی جائے گی, جب یہ تعلیم دی جائے گی تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ دنیا, یہ زندگی, یہ بیوی, یہ بچے, یہ سرگرمی, یہ سائنس, یہ تحقیق, یہ تہذیب, یہ اس کے مظاہر, یہ آرٹ, یہ فنون بےمانی ہو کے رہ جائے گی, یہ جتنی چیزیں بھی ہیں. تو اس وجہ سے یہاں لب و لہجہ بالکل مختلف ہو گیا. کل من حرم زینت اللہ التی اخرج العباد, ان سے پوچھو اے پیغمبر, اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی. آپ جانتے ہیں اس جملے میں جو زور ہے وہ کیا ہے, یعنی تم مجھے ابس کام کرنے والا سمجھتے ہو. میں نے یہ زینتیں ایسے ہی پیدا کر دی ہیں, میں نے اس مادی کائنات میں یہ کشش ایسے ہی رکھ دی ہے, میں نے یہ سب چیزیں جو تمہارے لیے پیدا کی ہیں, میرا یہ سارا کارخانہ جو میں نے بنایا ہے, تم اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو یہ لب و لہجہ ہے. کون ہے بتاؤ مجھے کہ جس نے ان میں سے کسی چیز کو حرام کیا ہے, اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو, یعنی برتنے کی جتنی چیزیں ہیں جن کی طرف انسان رغبت اختیار کرتا ہے, وہ سب کی سب کو زینت سے تعبیر کیا ہے. اب زینت جب حلال ہے, جب زینتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ضرورت کی چیزوں کے بارے میں تو بحث کیا کوئی مقام ہی نہیں. اسی طرح یہ جو فرمایا آگے اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں, تو گویا تمام طیبات. کیوں؟ اس لیے کہ وہ طیبات سب حلال ہوں گے تو ذائقے کی یا تنوع کی گنجائش نکلے گی. ورنہ تو یہ ہے کہ بھائی اگر تمہارا پیٹ گھاس سے بھر جاتا ہے تو لے لو اور اس کے بعد جیتے رہو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر صوفیانہ مذاہب میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کو بس اتنا کھانا چاہیے جتنا زندگی کے لیے ضروری ہے, اور اس میں بھی استدلال یہ کیا جاتا ہے کم سے کم عبادت کر سکو, اللہ کا نام لے سکو, آواز تو نکل سکے. تو یہ جو استدلال ہے اس استدلال کو قرآن مجید نے یہاں بالکل اٹھا کے پھینک دیا، صاف صاف طریقے سے کہہ دیا ہے کہ اللہ نے جو زینتیں پیدا کی ہیں، کون جسارت کرتا ہے، کون خدا کے مقابل میں کھڑا ہو کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے ان کو حرام کر دیا ہے، اور کھانے پینے کے طیبات کو. تو معلوم ہوا کہ حرام کیا ہے کھانے پینے میں؟ خبائث. سب طیبات حلال ہیں، اور زینت کی کوئی چیز بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ حرام نہیں ہے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.